बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और समय हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv www.iqueen.ir. سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. گرد و پیش پروگرام کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں. بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا. اس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، اور یہی پروگرام یعنی گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے سربراہان مملکت نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکورٹی خدشات کے باعث دورے پاکستان منسوخ اور وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے. ہندوستان میں زرعی قوانین کی منظوری کو ایک سال پورے ہونے پر شرومنی اکالی دل نے آج یوم سیاہ مناتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی. اور ایشین لیگ والی بال کے پانچویں میچ میں ایران کی ٹیم چین تائپے کو بھی 3-0 سے ہرانے میں کامیاب ہو گئی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے. تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 12 رکن ملکوں کے سربراہوں نے حصہ لیا، اور علاقائی ترقی و پیش رفت، امن و سلامتی اور اقتصادی تعاون جیسے امور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجلاس میں تنظیم کی 20 سالہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا، اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر شنگھائی تعاون تنظیم کے پروگراموں پر غور کیا گیا. اجلاس کے دوران رکن ملکوں نے ایران کو اس تنظیم کا باقاعدہ رکن بنانے کی دستاویزات پر بھی دستخط کیے، اور اب ایران باقاعدہ اس تنظیم کا ممبر ملک بن گیا ہے. اجلاس سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی خطاب اور شنگھائی تعاون تنظیم کی 20ویں سالگرہ پر ارکان کو مبارکباد پیش کی۔ صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ اس تنظیم نے جس طرح مختصر مدت میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کر لی ہے، اسی طرح آئندہ بھی آگے بڑھتی رہے گی۔ سید ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کی حمایت کرنے والے رکن ملکوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر ایران نے تہذیبی رشتوں کے فروغ کو صاحب تمدن ملکوں کے درمیان تعاون کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا علم اور روحانیت جیسے عظیم خزانے کا مالک اور انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ 21ویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات، مساوات، مستقل صلاح و مشورہ اور مشترکہ تہذیبی اقدار کا فروغ ایک ضرورت ہے۔ انہوں نے پابندیوں اور اقتصادی دہشت گردی کو علاقائی ترقی کے اہداف کی راہ میں اہم ترین رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پابندی اور اقتصادی دہشت گردی کا حربہ آج صرف ایک ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ دنیا کے متعدد آزاد اور خود مختار ملکوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا اجتماعی طور پر مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ صدر ایران نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران پچھلے 40 برس سے اس لعنت کے خلاف برسر پیکار ہے اور اس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے صدر ایران نے کہا کہ اس ملک کی صورتحال کی تمام تر ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ صدر نے علاقے کے ملکوں اور خاص طور سے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں اس ملک کے عوام کی مدد کریں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کو تنظیم کے تعاون میں توسیع کا باعث قرار دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہونے والے تنظیم کے سربراہی اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت علاقائی تعاون کی توسیع کا باعث بنے گی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری اور شمال و جنوب بین الاقوامی کوریڈور کے بارے میں ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے سربراہ نے مملکت نے شنگھائی تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے بے شمار گنجائشیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تاریخی اور مذہبی اشتراکات کے پیش نظر دونوں ملکوں کے تعلقات ہمسائیگی کے تعلقات سے کہیں بالاتر ہیں اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اغیار کی شیطنت اور فتنہ انگیزی ان دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کو یقینی بنانے سے اقتصادی اور تجارتی لین دین اور معاملات کے حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس سے سرحدی علاقوں میں ترقی و پیش رفت بھی لائی جا سکتی ہے۔ ایران کے صدر نے افغانستان کے بارے میں ایک مشترکہ اجلاس تشکیل دینے کے تعلق سے پاکستانی وزیراعظم کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے جس میں سبھی گروپوں اور اقوام کی نمائندگی ہو اور افغان عوام کی خواہش و منشا کے مطابق بھی ہو۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس ملاقات میں پاکستان کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مفید و تعمیری اور برادرانہ نقطۂ نگاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ سبھی شعبوں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے میدان میں تعاون وسیع کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور تہران کا تعاون علاقائی اور عالمی سطح پر مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ایران اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو ایک عبوری دور سے گزرنے اور پھر وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل میں مدد دینے کے لیے آپس میں قریبی تعاون کریں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہونے کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کو سب سے زیادہ افغانستان کے بحران سے نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے تہران اور اسلام آباد کے درمیان صلاح و مشورہ ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمسایہ ملکوں کے تعاون کے کردار کو اہمیت کا حامل بتایا اور اس سلسلے میں ایران کی کوششوں کی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکورٹی خدشات کے باعث دورے پاکستان منسوخ اور وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے سیکورٹی الرٹ کے بعد ہماری ٹیم پاکستان سے واپسی کی تیاری کر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی سی بی کے لیے ایک دھچکا ہوگا جو شاندار میزبان رہے ہیں، تاہم کھلاڑیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری جانب پاکستانی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دنیا کے بہترین انٹیلیجنس اداروں میں شامل ہیں اور ان کی رائے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے از حد احتیاط کی پالیسی کے پیش نظر دورہ ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال کے بعد 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے 11 ستمبر کو پاکستان پہنچی تھی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آج راولپنڈی میں میزبان ٹیم کے خلاف پہلا میچ کھیلنے والی تھی، تاہم میچ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس میچ کو منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں سیکورٹی آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ آپریشن علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد کیا گیا۔ بیان میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کے موجود ہونے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کی منظوری کو 1 سال پورا ہونے پر حکمران جماعت بی جے پی کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل نے آج یوم سیاہ مناتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے روک دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بی جے پی کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل کے کارکنوں نے آج دہلی میں یوم سیاہ کے طور پر ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ یہ ریلی رکاب گنج میں واقع گردوارے سے نکالی گئی اور شرکا نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اکالی دل جماعت کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل اور سابق وزیر ہر سمرت کور سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے متعدد مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ریلی کے شرکا کو آگے بڑھنے سے روک دیا، جبکہ پنجاب سے دہلی پہنچنے والے کارکنوں کو بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ کی کارروائی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سابق وزیر اور اکالی دل کی رہنما ہرسمرت کور نے کہا کہ ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو مارچ میں شرکت سے روکنا اور حراست میں لینا انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر ایک بار پھر راکٹ حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے یعنی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کے علاقے کے خیر خواہانہ میں واقع پاور اسٹیشن کے قریب کئی راکٹ گرے ہیں۔ تاحال اس حملے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی طالبان گروہ کے سیکورٹی عہدیداروں نے اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے۔ کسی شخص یا گروپ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد کئی بار شہر پر راکٹ حملے اور دہشت گردانہ بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ طالبان نے 15 اگست کو افغانستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور 7 ستمبر کو عبوری حکومت بھی قائم کر دی۔ جنوبی سعودی عرب میں اہم اور بنیادی تنصیبات پر یمنی فوج نے وسیع جوابی حملے کیے ہیں، جن میں یمنی فوج نے ڈرون اور میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ سعودی ذرائع نے خود خبر دی ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں اہم بنیادی تنصیبات پر ایک بڑا فضائی حملہ ہوا ہے۔ سعودی ذرائع کے مطابق جیزان اور جنوبی سعودی عرب کے متعدد علاقوں سے بڑے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جس سے پورا علاقہ لرز کر رہ گیا۔ اس سلسلے میں یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ یمنی فوج اس بڑی فوجی کارروائی سے متعلق تفصیلات بیان کرے گی اور ثبوت کے طور پر اس کا ویڈیو بھی جاری کیا جائے گا۔ سعودی ذرائع نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جب یمن کی فوج نے فوجی کارروائی انجام دینے سے چند گھنٹے پہلے ہی کارروائی کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر جارحیت سعودی اتحاد نے آج جنوبی سعودی عرب میں ہونے والے ایک بڑے حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 4 ڈرون طیارے اور 1 بیلسٹک میزائل کو جو جیزان کے علاقے پر فائر کیا گیا تھا مار گرایا گیا ہے۔ دریاسنا جارحیت سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے معارب، حجہ، بیضہ اور سعدہ صوبوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے بمبار طیاروں نے مرکزی یمن میں واقع صوبے معارب کے سروا اور مجزر اضلاع پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب انقلاب یمن کی اعلی کمیٹی کے سربراہ نے ستمبر کے انقلاب یمن کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک خطاب میں زور دے کر کہا ہے کہ جارحیت سعودی اتحاد مسلسل حملوں کے باوجود صوبے الحدیدہ میں داخل ہونے میں ناکام رہا ہے اور اسی ناکامی کی بنا پر مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ انقلاب یمن کی اعلی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے 21 ستمبر کے انقلاب کی کامیابی کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک میں جارحیت سعودی امریکی اتحاد کے زرخرید ایجنٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شرمناک موقف سے دستبردار ہو جاؤ۔ عراقی فوج نے موصل شہر میں آپریشن کر کے داعش کی باقیات کے کئی خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ سومریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبہ نینوا کے صدر مقام موصل میں تکفیری دہشت گردوں کی باقیات کے خلاف جدید آپریشن انجام دیے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف عراقی فوج کی ان کارروائیوں کے دوران داعش کے بعض خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے عراق کی عوامی رضاکار فورس نے اعلان کیا تھا کہ الحشد الشعبی کے جوانوں نے منصوبہ بند اور کامیاب کارروائی انجام دے کر جنوبی بغداد میں اربعین حسینی کے پیادہ پا زائرین پر حملے کے لیے داعش کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ دوسری جانب عراقی پارلیمنٹ کی دفاعی اور سیکورٹی کمیٹی کے رکن نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اکتوبر کے مہینے سے عراق سے باہر نکلنے کا عمل شروع کر دیں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی ممبر پارلیمنٹ بدر الزائدی نے کہا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا عمل جولائی کے مہینے میں واشنگٹن اور بغداد کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر مرحلے وار شکل میں انجام پائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 جنوری 2022 تک کوئی بھی امریکی فوجی عراق میں باقی نہیں رہے گا۔ غرب اردن کے شہر جنین میں حالیہ کشیدگی کے بعد فلسطین کے متعدد استقاماتی گروپوں نے پہلی بار جوائنٹ آپریشنل کمانڈ تشکیل دیا ہے اور صہیونی حکومت کے ہر طرح کے ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس جوائنٹ آپریشنل کمانڈ میں جو پہلی بار تشکیل پایا ہے، تحریک فتح، تحریک حماس اور جہاد اسلامی شامل ہیں۔ جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر قیدیوں کے ساتھ جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو غاصب صہیونی حکومت پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور قیدیوں کی حمایت میں ہائی الرٹ جاری کر دیا جائے گا۔ جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے اندر موجود ایک ذریعے نے روزنامہ الاخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کا مقصد صہیونی حکومت کے اقدامات اور غرب اردن کے علاقے جنین کے اطراف کی چھاونیوں اور چیک پوسٹوں پر نظر رکھنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جوائنٹ آپریشنل کمانڈ ان سول گاڑیوں پر بھی نظر رکھے گا جن پر صہیونی فوجیوں یا فوجی دستوں کو منتقل کرنے کا شبہ ہوگا۔ لبنان کے اہل سنت علماء نے ایران سے ایندھن کی درآمد پر سید حسن نصر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے آئل ٹینکروں کی آمد سے لبنان کا اقتصادی محاصرہ ناکام ہو گیا ہے۔ لبنان کے عکار علاقے کے اہل سنت علماء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئل ٹینکروں کے لبنان پہنچنے کے سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ عکار کے علماء کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئل ٹینکر لبنان پہنچنے سے امریکہ کے اندازے درہم برہم ہو گئے اور بیروت کے خلاف واشنگٹن کا اقتصادی محاصرہ ناکام ہو گیا ہے۔ لبنان کے علماء اہل سنت نے اپنے بیان میں ایران سے ایندھن درآمد کرنے پر سید حسن نصر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے سربراہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک مضبوط اور توانا انسان ہیں اور اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور شام کا، جس نے آئل ٹینکر لبنان پہنچنے میں مدد کی اور بیروت کے خلاف اقتصادی ناکہ بندی ناکام ہونے کا موجب بنا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایشین لیگ والی بال کے پانچویں میچ میں ایران کی ٹیم نے چین تائپے کو بھی 3-0 سے ہرا دیا ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے ایشین لیگ کے دوسرے مرحلے کے دوسرے میچ میں چین تائپے کی ٹیم کو بترتیب 25-10، 23-10 اور 25-11 سے شکست دے دی۔ اس کامیابی کے بعد ایران کی ٹیم 9 پوائنٹ کے ساتھ اپنے گروپ میں ٹاپ پر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کی قومی والی بال ٹیم نے ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، پاکستان اور جنوبی کوریا کو بھی 3-0 سے شکست دی تھی۔ ایران کی ٹیم نے اپنے حریفوں کو حتیٰ ایک سیٹ میں بھی کامیابی کا موقع نہیں دیا اور لیگ کی طاقتور ٹیم کے طور پر ابھری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سن رہے تھے اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم کا، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 شہریور، 10 سفر المظفر اور 17 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس سفر 1263 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور ادیب ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے وفات پائی۔ وہ 1197 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشہور علماء اور دانشوروں سے قصب فیض کیا۔ آپ کچھ عرصے تک قاضی بھی رہے۔ عربی ادب کے علاوہ آپ کو شعر کہنے میں بھی مہارت حاصل تھی، لیکن اصل شہرت آپ کی متعدد تصانیف کی وجہ سے ہے۔ ملا جعفر شریعت مدار تہرانی نے اصول فقہ، حکمت و فلسفہ، علم کلام اور اخلاق پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں اصول فقہ پر، مصابیح اور حکمت و فلسفہ اور علم کلام کے موضوعات پر الشارع الکبیر، سفینۃ النجات اور البراہین القاطعہ قابل ذکر ہیں۔ سترہ ستمبر 1906 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر عابد علی عابد لاہور میں پیدا ہوئے۔ سید عابد علی عابد خوش فکر اور مشاق سخنور تھے۔ انہوں نے غزل، نظم، گیت اور ربائی سمیت ہر صنف میں تباہ آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شاعری تغزل کی شاعری تھی اور انہوں نے متعدد لافانی غزلیں کہی ہیں۔ سید عابد علی عابد ایک اچھے افسانہ نگار، اچھے منتظم اور اچھے مدیر بھی تھے۔ مجلس ترقی ادب سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے نہ صرف اردو کے کلاسیکی ادب کو اثر نو شروع کیا، بلکہ خود بھی اردو کے سرمایہ میں گرا قدر اضافہ کیا۔ تاریخ ادبیات فارسی، اصول انتقاد ادبیات، شعر اقبال اور تلمیحات اقبال جیسی کتابیں لکھیں، اور داستان فلسفہ، فنون لطیفہ اور انسان اور ایران قدیم جیسی کتابوں کے بلند معیار ترجمے کیے۔ سترہ ستمبر 1908 عیسوی کو ہوائی سفر کے دوران پہلی مرتبہ کوئی انسان ہلاک ہوا۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ہلاک ہونے والے پہلے شخص کا نام لیفٹیننٹ تھامس ای سیلفریج تھا۔ سیلفریج کے ساتھ سفر کرنے والا اس کا ساتھی معمولی زخمی ہوا۔ یہ حادثہ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں فورٹ مائر کے مقام پر پیش آیا۔ سترہ ستمبر 1948 عیسوی کو جرمن سوانح نگار ایمل لوڈوگ کا انتقال ہوا۔ وہ 1881 میں پیدا ہوئے تھے اور 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں جرمنی کے چانسلر بسمارک کی سوانح حیات لکھنے کی وجہ سے معروف ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لوڈوگ نے صحافی کی حیثیت سے اس جنگ کے اہم لیڈروں جیسے روزویلٹ، چرچل اور اسٹالن کے انٹرویو کیے اور ان کی سوانح حیات لکھیں۔ انہوں نے ڈرامے اور کہانیاں بھی لکھیں۔ سترہ 26 شہریور سن 1359 ہجری شمسی کو حکومت عراق نے سن 1975 عیسوی کے معاہدے الجزائر کو یک طرفہ طور پر کالعدم قرار دے دیا۔ اس کا اعلان عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے سامراجی طاقتوں کے ایما پر ریڈیو ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کیا، اور اس کے چند روز بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 8 سالہ کھلی جہریت کا آغاز کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ معاہدے الجزائر کی روح سے ایران اور عراق کی سمندری اور زمینی سرحدوں کا تعین کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدام حسین نے مرداد سن 1369 ہجری شمسی میں ایک بار پھر معاہدے الجزائر کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ سترہ ستمبر سن 1982 عیسوی کو لبنان میں واقع صبرا و شتیلہ نامی پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی حکومت کی حلیف فلانجسٹ ملیشیا نے 79 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ جون 1982 میں صہیونی حکومت کے 1.5 لاکھ فوجیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی فوج کو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد بیروت پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم مناخم بیگن کی منظوری اور وزیر جنگ ایرل شیرون کے حکم پر 17 ستمبر کی صبح سے صہیونی حکومت کے فوجیوں نے صبرا اور شتیلہ پناہ گزین کیمپوں کا محاصرہ کیا۔ پھر لبنان کے فلانجسٹوں نے مذکورہ پناہ گزین کیمپوں میں 79 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ یہ وحشیانہ جہریت 40 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران 3,300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ چھبیس شہریور سن 1393 ہجری شمسی کو ایران کے معروف معاصر ناول نگار احمد بیگدلی کا انتقال ہوا۔ وہ 26 فروردین سن 1324 ہجری شمسی کو اہواز میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1980 کے عشرے سے اپنے انتقال تک انہوں نے تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تھوڑا سا سایہ نامی ناول لکھنے پر انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا کتاب سال کا انعام دیا گیا تھا۔ وہ ڈرامیٹک آرٹس کالج سے فارغ التحصیل تھے۔ ان کی بعض اہم کتابوں میں گھر سے باہر ایک رات، میں برباد ہو گیا ہوں، تھوڑا سا سایہ اور ویل کی آواز قابل ذکر ہیں۔ 26 شہریور سن 1393 ہجری شمسی کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام بزم دوستاں میں میرا یعنی ناہید انوری کا اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھی حسین تخوی، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور باجی ہمیشہ سے ہماری یہی دعا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ لیکن آج کل کا جو حالات چل رہے ہیں، بری خبریں مل رہی ہیں ہر طرف، جو ہے کسی کی بیماری کی خبر مل رہی ہے، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر مل رہی ہے۔ بہرحال وہ جو ایک معمول کی زندگی تھی، اب وہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 1-2 سال ہو گئی ہے، وہ چینج ہو گئی ہے۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں دعا تو انسان کو مستقل کرنی چاہیے اچھے حالات کے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، ترقی و پیش رفت کے لیے، اور ان ایام میں خاص طور پر جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ تعلیم کا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسکول سے اس وقت جو ہے وہ محروم ہیں، یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بند ہیں، آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، چہ جائے کہ ایک تعلیمی وقفہ نہیں آیا، لیکن جو تربیت کے مواقع ہوتے ہیں درسگاہوں کے اندر اس سے بچے جو ہے وہ محروم ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایک ان کے اندر ترقی و پیش رفت اور نشو نما کے ذہنی نشو نما کا جو ایک زمینہ ہوتا ہے وہ فراہم نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں.
جی ہاں، بچے تعلیم کے لحاظ سے، بڑے بھی اپنے کاروباری لحاظ سے.
ہاں جی 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 بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ کاروبار جو اس طریقے کا چلنا چاہیے تھا وہ ان لاک ڈاؤنس کی وجہ سے، کچھ محدودیت کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور افراد جو ہیں وہ پریشان ہیں. بہرحال ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی ہم نے سامعین کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے کہ خداوند متعال جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. زیادہ بات نہیں کروں گا، شاید دوست یہ سمجھیں کہ تقوی صاحب کو مائک ملتا ہے تو بس تقریر شروع کر دیتے ہیں، تو سامعین کے خطوط جو ہے وہ آپ
پڑھیے. ہم اور سامعین جی جی آپ کی ان باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہرمند ہوتے ہیں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ.
جی ہاں، چلتے ہیں سامعین کے خطوط کی جانب. یہ خط ارسال کیا ہے؟ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے منصور خان نیازی نے لکھتے ہیں کہ بہت ہمت کر کے چند سطر تحریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کی بے انتہا تاکید کی وجہ سے. اب کہاں قلم اٹھتے ہیں، اب تو باتیں ہوتی ہیں اور آڈیو ویڈیو گفتگو، وہ بھی آن لائن. خط لکھنا تو اب ایک خواب بن گیا ہے، نہ ڈاک ہے اور نہ ڈاک خانہ جو ایک زمانے میں عوام کی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں ڈاکیا آتا تھا تو تقریباً ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا، شاید ہمیں بھی کسی نے یاد کیا ہو. خیر، پرانی باتیں یاد آ گئیں، وہ بھی خط لکھنے کی وجہ سے. ریڈیو تہران کے پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور تعریفی کلمات میرے پاس نہیں، بس یہ کہوں گا کہ قرب و جوار میں جتنے ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں ان میں ریڈیو تہران بیسٹ ہے ہر لحاظ سے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے. خبریں، تبصرے، معلوماتی پروگرام سب بہترین ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں
جی، جناب منصور خان نیازی صاحب بہت شکریہ، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمیں تحریر کیا، اور بہت ہی بہترین انداز میں. باجی جیسا کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ خط لکھنے بیٹھا تو پرانی یادوں میں چلا گیا، ویسے جی خط پڑھتے ہوئے ہم بھی پرانی یادوں میں چلے گئے تھے، اس لیے کہ جو ایک سلسلہ ایک زمانے میں ڈاک کا رہتا تھا اور ڈاک کا جو انتظار ہوتا تھا وہ اس کے اندر ایک عجیب لذت اور ایک جو ہے وہ خوشگوار جو ہے ماحول تھا، اور لوگ خط کا انتظار کرتے تھے، خط کو کھولتے تھے، پڑھتے تھے. اسی طریقے سے مختلف مناسبتوں پر ایک دوسرے کو کارڈز لکھے جاتے تھے، عید کارڈز کا ماحول ہوتا تھا. بہرحال وہ آہستہ 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 تقریباً اب جو ہے
وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا
ہے اور نیا ٹرینڈ جو ہے آ چکا ہے. لیکن ہم آج بھی کاغذ اور قلم کے اس باہمی رشتے پر تاکید کرتے ہیں. میں ہی نہیں بلکہ بہت ساری جو ہے وہ افراد، دوست اور تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں کہ تحریر کو کسی قیمت فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور تحریر کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور تحریر کے ساتھ ہی ہماری تاریخ بھی جو ہے وہ قلم بند ہوتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ تحریر کو جاری و ساری رکھا جائے، اور خاص طور پر اپنی زبان میں مثلا اردو کو جو ہے وہ رائج کیا جائے، یا جس کی بھی جو بھی مادری زبان ہو وہ ان کے گھر سے غائب نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اب ہوتا جا رہا ہے. اور اس سے تھوڑا سا یہ کہ بچے اس زبان سے جو ہے وہ نابلد ہو جاتے ہیں اور دوسری زبانیں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں. تو یہ چینج جب آہستہ آہستہ ماحول میں آتی ہے، معاشروں میں آتی ہے، تو حقیقی جو زبان ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے انہی چیزوں کے اندر.
لیکن حسین صاحب، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی آپ کی بات کاٹ کے، آئی ایم سوری، کہ یہاں جو تھوڑی کوتاہی ہے وہ بڑوں کی ہے.
جی بالکل،
اگر بڑے بچوں کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں تو یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں.
بے شک ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور صحیح نقطے کی طرف آپ نے تاکید کی ہے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رائج کریں. اگر آپ ان کو اپنی زبان جو ہے وہ یاد کرائیں گے تو یقینی طور پر یاد. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا اور ڈاک خانہ اس کی بات کی، اور بڑا آپ نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے علاقائی حوالے سے دیگر ریڈیو اسٹیشن سے ریڈیو تہران کا مقایسہ کیا اور آپ نے ہمارے ریڈیو کو بہترین پایا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خصوصیت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے، ہم حقیقت پر مبنی خبریں اور صداقت پر مبنی تبصرے، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو بھی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں ان میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسلامی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، اسلامی تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جو ہے اپنے سامعین کی رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ جی
جی، بزم دوستہ میں ایک اور ہم یہاں پر خط شامل کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے قاری احمد علی صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دوست سے آپ کا واٹس ایپ نمبر حاصل کیا ہے، ویسے میں ریڈیو تو سنتا رہا ہوں لیکن ریڈیو تہران کے ہندی اور اردو نشریات سے ابھی حال ہی میں آگاہ ہوا ہوں۔ مجھے آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے اکثر پروگرام بہت ہی پسند ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ کا پروگرام تو معمول کی نشریات سننے میں سر فہرست ہے، اصل میں ریڈیو سنا ہی خبروں کے لیے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام سامعین کو ریڈیو سننے کا عادی بناتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے پیش کیا جانے والا پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں رونما ہونے والے تاریخی حالات و واقعات کا علم ہوتا ہے، اور سینکڑوں سال پرانی تاریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے لیے اور بچوں کے لیے نہایت مفید واقع ہوتی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، جبکہ پروگرام خلقت کی رانائیاں پروگرام بھی بہت اچھا ہے، جس میں کائنات کی خلقت اور اس میں موجود اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیزوں کی خلقت سے آگاہی ملی، اور یہ پروگرام اپنی نوعیت کا اعلیٰ پروگرام رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی معرفت، افکار و نظریات، دریچے پروگراموں میں بھی مختلف موضوعات پر اچھے مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ آواز کی کیفیت کبھی بہت اچھی ہوتی ہے تو کبھی تھوڑی خراب۔ میرے پاس ایک اچھا قسم کا ریڈیو بھی ہے، اسی لیے مجموعی طور پر آواز کی کیفیت صحیح ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران کے اسٹاف کو میرا بہت بہت سلام۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا، اور ہماری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے۔
جی جناب، قاری احمد علی صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور نہایت ہی باجی میرے خیال سے انہوں نے بڑا وقت لگایا خط لکھنے کے لیے، اور مختلف زاویوں سے اس خط کو انہوں نے تحریر کیا۔ پہلے بھی ایک خط ان کی طرف سے بڑا تفصیلی آیا تھا، اور ہم نے معذرت بھی کی چونکہ وہ پورا خط ہم پروگرام میں شامل نہیں کر پائے تھے۔ یہ خط چونکہ بہرحال اس خط کے مقابلے میں مختصر تھا، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ شامل کر لیا، لیکن ہم یہاں پر ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہایت محبت کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو تہران کے لیے یہ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اور یاد کرتے ہیں۔ خبریں ہوں، تبصرے ہوں، ان پر بھی ماشاءاللہ جو ہے ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور ہمارے پروگراموں کو انہوں نے جس طریقے سے سنا اور سننے کے بعد اس کی تعریف کی۔ در حقیقت دیکھا جائے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کی آگہی، معلومات اور ان کے علم میں اضافے کا باعث بنیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ایسے پروگرام نشر کیے ہوں جس سے سامعین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ اولین ترجیح ہماری ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس ریڈیو میں کبھی بہرحال وقت بہت کم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فری ہو، لیکن کبھی اگر کوئی وقت اضافی بھی آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز لے کے چلے جائیں جس سے سامعین کو استفادہ ملے اور ان کو
مفید
ثابت ہو، اور سامعین کی معنوی غذا کا بھی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے، دعا جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، شب جمعہ جو ہے وہ دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر جو ہے وہ تعلیم و تربیت اور آگہی اور علم کے حوالے سے معاشرے کو اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دو گھنٹے جو ہے وہ بےہودہ قسم کی باتوں پر صرف کر دیے اور نشریات پوری ہو گئی. نہیں, بلکہ
کوشش تو یہی رہتی ہے کہ دینی اور دنیاوی
بالکل دونوں اور ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اضافی یا فضول چیزوں پر جو ہے وہ سب. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت دقت نظر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ خط ارسال کیا. ریڈیو تہران کی ہندی اردو نشریات سننے کا بھی شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے پچھلے خط میں ویب سائٹ کا بھی ذکر کیا تھا سحر اردو ٹی وی کی. بہرحال وہ ویب سائٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے, پروگرام اس میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر دیے جاتے ہیں, خبریں بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہیں, اسی طریقے سے دیگر پروگرام بھی جو ہے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اگر ان سے آپ استفادہ کریں تو اس حوالے سے بھی تحریر فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا.
جی ہاں, ایک اور خط ہے ہمارے پاس اور آج کے پروگرام میں اسے ہم شامل کر رہے ہیں. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے باجوہ صاحب. لکھتے ہیں, ماہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کو تاریخ وار سنا. بہت ہی اچھے اور معیاری پروگرام رہے اور ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اچھی معلومات حاصل ہوئیں. آگے چل کر لکھتے ہیں, ان پروگراموں میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں کی گفتگو نے بھی اچھا رنگ جمایا. نوح و سلام بھی بے نظیر تھے. اول پروگرام سے لے کر آخر پروگرام تک توجہ ریڈیو کی طرف رہی, کیونکہ ان پروگراموں سے ہمیں بہت اچھا سیکھنے کو ملا. پروگرام ذبح عظیم اور محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام صبح امید, دونوں پروگرام میں اچھے موضوعات بیان کیے گئے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بہت اچھی آگاہی ہمیں حاصل ہوئی. محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذبح عظیم نمبر 14 میں شائستہ درانی اور ہاشم علی نے بہت ہی خوبصورت آواز میں حضرت امام حسین کے بارے میں بتایا. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں, لیکن خصوصی پروگراموں کی کیا ہی بات ہے. سب سامعین دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب شفاقت باجوہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے یہ آپ نے خط ہمارے لیے واٹس ایپ کے ذریعے ارسال کیا, اور ماہ محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی رائے سے ہمیں نوازا. بہت شکریہ آپ کا, اور ریڈیو کے ساتھ آپ کی محبت پیار جو ہے وہ قابل قدر ہے, اور ہمیشہ آپ مختلف مناسبتوں پر ہمیں مختصر پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے ماہ محرم الحرام کے پروگراموں کے حوالے سے اس خط کو مختص کیا, اور باجی باقاعدہ انہوں نے جو پروگرام نشر ہوئے ہیں ان میں جو مطالب نشر ہوئے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا تھا.
جی
کہ اس پروگرام میں مثلا یہ ہوا اور اس طرح سے جو ہے نا وہ پورا
ترتیب بار انہوں نے پروگرام سنے ہیں تاریخ کے اعتبار سے.
جی ہاں, اور جیسا کہ بہن نے شائستہ درانی کا ذکر کیا تو شفقت صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہن ناہید انوری بھی جو ہیں وہ ماہ محرم کے پروگراموں میں شامل رہیں, اور ان کے بھی پروگرام جو ہیں وہ نہایت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ سامعین کے لیے پیش کیے گئے, اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کی نظر رہے گی اور آپ ان پروگراموں کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور ماہ محرم سفر یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بعض میں دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, حسب معمول آئینۂ صحافت پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جوان, ایران افغانستان میں جامع حکومت کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے. ازبکستان کے صدر سے ملاقات میں آیت اللہ رئیسی. العربی الجدید, عدن کی سڑکوں پر احتجاج, متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ انتظامیہ لاچار. اور واشنگٹن پوسٹ, امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان آبدوزوں کا معاہدہ, ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافے کا باعث چین کا الزام. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ جامع جم, ایران کی نئی حکومت استقامتی محاذ کی حمایت پر توجہ اور زور دیتی ہے, وزیر خارجہ. اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں حزب اللہ کے نمائندے عبداللہ صفی الدین نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی. وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل پر اس ملک کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ جتنی جلدی ممکن ہوگا اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے اور لبنانی عوام کی امیدیں پوری ہوں گی. وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ ڈاکٹر رئیسی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نئی حکومت استقامت کی حمایت کرتی ہے اور اس پر خاص توجہ رکھتی ہے. انہوں نے صہیونیوں اور تکفیریوں کے سامنے لبنان کے عوام کی استقامت کو علاقے کی اور دنیا بھر کی تمام حریت پسند اقوام کے لیے قابل فخر قرار دیا. القدس العربی, مراکش میں سیاسی رہنما کے اسلامی حکومت کے بجائے لبرل حکومت کے بیان پر ہنگامہ. القدس العربی اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مراکش کی فرنٹ آف ڈیموکریٹک فورسز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان دے کر مراکش میں سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی نظام اسلامی حکومت سے لبرل حکومت میں بدل چکا ہے. مصطفیٰ بن علی نے عبوری حکومت کے ذمہ دار عزیز اخنوش کے استقبالیے میں یہ بیان دیا ہے, جس کے بعد سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر اس پر بحث چھڑ گئی ہے. بن علی نے کہا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے اس عبوری مرحلے کی کھل کر حمایت کرتے ہیں, جس کے دوران ملک اسلامی نظام سے لبرل نظام کی سمت بڑھ رہا ہے. بن علی کے اس بیان پر مراکش میں لوگ بڑے پیمانے پر اعتراض کر رہے ہیں اور لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ملک کا آئین پڑھ لیں جس میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے. اور سامعین, اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جسارت, الیکشن کمیشن نے جانبداری کا الزام لگانے پر فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹس جاری کر دیے. ڈیلی پاکستان, بزنس کی باتیں کریں, شعر و شاعری بعد میں ہوگی. تاجکستان مشترکہ بزنس فورم میں شریک ایک شخص کے شعر پر وزیر اعظم عمران خان برہم. اور انڈین ایکسپریس, 59% ہندوستانی بہتر مستقبل کے لیے ہندوستان چھوڑتے ہیں, سروے رپورٹ. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. افغانستان ہمسایوں نے سر جوڑ لیے. عمران خان کی ایران, قزاقستان, تاجکستان, بیلاروس اور ازبکستان کے سربراہان سے ملاقاتیں, طالبان حکومت سے متعلق صلاح و مشورے. افغانستان کی صورتحال پر ہمسایہ ممالک نے سر جوڑ لیے. وزیراعظم عمران خان نے تاجکستان کے دو روزہ دورے کے موقع پر جمعرات کو دوشنبے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی, تاجکستان کے صدر امام علی رحمان, ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف, بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف اور قزاقستان کے صدر قاسم جمرات توکایوف سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی. جس میں طالبان کی حکومت سے متعلق صلاح و مشورے کیے گئے، جبکہ عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی جبکہ تاجکستان میں سستی ہے۔ روزنامہ سیاست۔ جب پارلیمنٹ بحری اور گونگی ہو جاتی ہے تو سڑک کی آواز سنائی دیتی ہے، راکیش ٹکیت۔ روزنامہ سیاست نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ جب پارلیمنٹ بحری اور گونگی ہو جاتی ہے تو سڑک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات تین زرعی قوانین کے حوالے سے تقریباً ایک سال سے جاری کسانوں کی تحریک کے تناظر میں کہی۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما ٹکیت نے کہا کہ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں وہ دراصل ایک عوامی تحریک ہے۔ نریندر مودی حکومت نے منشور میں کیا کہا؟ مختلف کام کیے جا رہے ہیں۔ کسان رہنما نے کہا کہ ہر کوئی زمین بیچنے میں مصروف ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی پروگرام کے آخر تک ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس پروگرام سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا رامین کے والد کے آپریشن کو اب ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ سعید آج رامین کے والد کی تیمارداری کے لیے ہسپتال جاتا ہے۔ اس موقع پر سعید محمد سے کہتا ہے کہ رامین کے والد کی صحت اب بہتر ہے اور وہ کل یا پرسوں شیراز واپس چلے جائیں گے۔ محمد رامین کو فون کرتا ہے اور اس حوالے سے اس کی بات چیت ہوتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن حسب معمول پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے چند نئے الفاظ اور ان کا ترجمہ غور سے سنیے اور ممکن ہو تو اسے اپنے پاس ضرور تحریر کر لیں۔
خانوادت،
تمہارا گھرانہ یا تمہارا خاندان۔
آنها می روند،
وہ جا رہے ہیں یا جائیں گے۔
ہمیں خوبند،
سب لوگ ٹھیک ہیں۔
فردا،
کل۔
پس فردا،
پرسوں۔
الان،
ابھی۔
براحتی،
آسانی کے ساتھ۔
او راہ می رود،
وہ چلتا ہے یا وہ چل سکتا ہے۔
جراح،
سرجن۔
بسیار خوب،
بہت اچھا۔
درست است،
ٹھیک ہے۔
بیمارستان،
ہاسپٹل۔
مردم،
لوگ، قوم یا عوام۔
کشور،
ملک۔
عمل جراحی،
آپریشن۔
آنها می آیند،
وہ آ رہے ہیں۔
راستی،
واقعی۔
تو می روی،
تم جاؤ گے۔
من می روم،
میں جاؤں گا۔
تو می مانی،
تم رہو گے۔
من می مانم،
میں رہوں گا۔
تو بر می گردی،
تم واپس جاؤ گے۔
کی،
کب۔
چونکہ کار دارم،
مجھے کام ہے۔ سامعین، محمد رامین کا ٹیلی فون نمبر ملاتا ہے۔ بیل ہونے پر رامین رسیور اٹھاتا ہے۔ محمد سلام کے بعد احوال پرسی کرتا ہے،
خانواده چطور اند؟
آپ کے گھر والے کیسے ہیں یا ان کا کیا حال ہے؟
همه خوبند، آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند۔
سب لوگ ٹھیک ہیں، وہ کل یا پرسوں شیراز چلے جائیں گے۔
الان پدرت چطور است؟ خوب است؟
اب تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں؟
بله، خیلی خوب است، او به راحتی راه می رود، دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است۔
ہاں، اب وہ بہتر ہیں اور اب وہ آسانی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوی بہت اچھے سرجن ہیں۔
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند۔
جی ہاں، ایرانی سرجن بہت اچھے ہیں۔
درست است، ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند۔
ٹھیک کہا آپ نے، ایران میں اچھے اسپتال اور سرجن موجود ہیں اور پڑوسی ممالک کے لوگ بھی آپریشن کے لیے یہاں ایران آتے ہیں۔
راستی، تو ہم بے شیراز می روی؟
ہاں، کیا تم بھی شیراز جاؤ گے؟
بلے، من ہم با خانواده ام بے شیراز می روم۔
ہاں، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ شیراز جا رہا ہوں۔
چند روز در شیراز می مانی؟
کتنے دن شیراز میں رہو گے؟
تقریباً یک ہفتے۔
تقریباً ایک ہفتہ۔
کی به تهران بر می گردی؟
تهران کب واپس آو گے؟
جمعه به تهران بر می گردم، چون در اینجا خیلی کار دارم۔
جمعه کے دن واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ یہاں مجھے بہت زیادہ کام ہے۔ سامن، آئیے ایک بار پھر اس گفتگو کو بغور سنیے، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے۔
خانواده چطورند؟
همه خوبند، آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند.
الان پدرت چطور است؟ خوب است؟
بله، خیلی خوب است، او به راحتی راه می رود، دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است.
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند.
درست است، ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند.
راستی، تو هم به شیراز می روی؟
بله، من هم با خانواده ام به شیراز می روم.
چند روز در شیراز می مانی؟
تقریبا یک هفته.
که به تهران بر می گردی؟
جمعه به تهران بر می گردم، چون در اینجا خیلی کار دارم.
عزیز سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سب کو ہم خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں دیتے ہیں اور رامین کے والد کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانا۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
شادی اور افزائش نسل ایک مکمل فطری حق ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنے بندوں کے کمال اور سربلندی کے لیے ضروری جانا ہے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں پیش کیے گئے مسائل میں سے ایک مقرر شادیاں کرنے اور کئی بیویاں رکھنے کا مسئلہ ہے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ کئی شادیوں کا مسئلہ اسلام کی جدت عمل نہیں ہے، بلکہ دور جاہلیت میں عربوں اور مختلف غیر عرب اقوام کے درمیان بھی حرم سرا کی شکل میں یہ چیز موجود تھی۔ اس طرح سے کہ بعض بت پرستوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے گھر میں 10 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اسلام نے ان کی تعداد کو محدود کیا ہے اور ان کی کچھ شرائط معین کر دی ہیں۔
اسلامی نقطہ نظر سے تمام نفسانی خواہشات اعتدال اور فطرت کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں زیادتی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھاوا دے اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی یہ خواہشات ایک تشنگی کی صورت اختیار کر جائیں۔ اس طرح سے اگر کوئی شہوت پرستی کا رنگ اختیار کر لے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کے منظور نظر نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، شارع اسلام کا مقصد متعدد بیویوں کے بارے میں یا عارضی شادی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بعض شہوت پرست انسان اسے اپنی عیاشی اور حوث پرستی کا ذریعہ بنائیں، بلکہ یہ ہدف و مقصد مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر ہے کہ جن میں بعض کی جانب ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ مثال طور پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیوہ عورتوں، خاص طور پر ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنا کہ جن کے شوہر کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے یا کسی بھی سبب سے دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اہمیت رکھتا تھا۔ جنگ میں شوہر کے شہادت پانے یا کسی بھی سبب سے ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے باعث ان کی ازواج کی زندگیاں بہت سی مشکل سے دوچار ہوتی تھیں اور وہ بہت ناگفتہ بے حالات میں زندگی گزارتی تھیں، جیسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں اور وہاں پر وہ بے سرپرست ہو گئیں۔ نہ ہی وہ وہاں کسی عیسائی کے ساتھ شادی میں دلچسپی رکھتی تھیں اور نہ ہی چاہتی تھیں کہ مکہ اپنے مشرق باپ کے پاس واپس جائیں۔ ایسے میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مشکلات کا علم ہوا تو آپ ام حبیبہ کو اپنے عقد میں لے آئے اور ان کو اپنی زوجہ بنا لیا۔ یہی شادی اس بات کا باعث بنی کہ ام حبیبہ کو اپنی بے چارگی اور بے سرپرستی کی زندگی گزارنے سے نجات مل گئی اور انہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں سے تعلق قائم نہیں کیا۔ انہی مصلحتوں کے پیش نظر دوبارہ شادی کے لیے گھرانے کی حمایت کے قوانین میں دشوار حالات پیش آئے ہیں۔
قانونی لحاظ سے وہ مرد جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دوسری زوجہ پانے کے لیے ایک درخواست اپنی پہلی بیوی کے تعلق سے ترتیب دے اور اس میں عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی اپیل کی وجوہات کو بیان کرے۔ عدالت بھی اس شخص کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے وقت معین کر کے اس درخواست کی ایک کاپی پہلی والی بیوی کے لیے ارسال کرے تاکہ عورت اس کا جواب دے یا عدالت میں سماعت کے لیے خود کو آمادہ کرے۔ اس کے بعد عدالت ضروری اقدامات کرنے اور پہلی بیوی کے بارے میں تحقیقات انجام دینے اور مرد کی مالی توانائی کا پتہ لگانے، نیز میاں اور بیوی کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے شوہر کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت دے گی۔ چنانچہ اگر مرد کی مالی حالت اچھی نہ ہو اور عورت بھی شادی کے فرائض انجام دینے کے لیے حاضر ہو تو عدالت اس مرد کی درخواست کی مخالفت کرے گی۔ گھرانے کی حمایت کے قانون کی شق 56 کے مطابق نکاح رجسٹراروں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر دوبارہ شادی کے لیے مرد کا نام اندراج کریں۔ اسی بنیاد پر ہر سرکاری نکاح رجسٹرار کے جو سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر دوبارہ شادی کی تجویز سے متعلق صادر ہونے والے احکامات یا اجازت نامے کے بغیر شادی کے اندراج کا اقدام کرے گا، ایسے نکاح رجسٹرار کو اپنے پیشے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔
سامن، مشہور فرانسیسی مورخ گوسٹاو لوبن اسلام میں متعدد شادیوں کے قانون کو، جس کا دائرہ محدود و مشروط ہے، دین اسلام کا ایک امتیاز قرار دیتے ہیں اور یورپ میں ایک مرد کے کئی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا موازنہ کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں: مغرب میں باوجود کہ آب و ہوا اور فطری حالات متعدد ازواج کے متقاضی نہیں، اور اس کے باوجود مغربی مرد کے پاس ایک بیوی کا ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم صرف قانون کی کتابوں میں ہی کرتے ہیں، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے حقیقی معاشرے میں ایک بیوی ہونے کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ حقیقت میں میں حیرت میں ہوں اور نہیں سمجھ سکا کہ مشرق میں کئی بیویاں رکھنے کے تعلق سے جو محدودیت اور قانونی حکم ہے اس میں، اور مغرب میں کئی بیویاں رکھنے والے پرفریب حکم میں کون سی چیز کم ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشرق میں کئی بیویوں سے متعلق جو قانون ہے وہ مغرب سے بہتر اور شائستہ ہے۔
لیکن ایسے میں کہ اسلام نے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق اور سخت شرائط کے ساتھ کثرت ازدواج کو جائز قرار دیا ہے، بعض افراد نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ صدر اسلام میں عورتوں کا ایک گروہ جو 40 افراد پر مشتمل تھا، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ کیوں اسلام نے مردوں کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن عورتوں کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ کیا یہ ایک امتیازی سلوک اور ناروا امر نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن لائیں، اور ان میں سے ہر عورت نے اس برتن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے برتن کے پانی کو اس مقام پر جو ایک بڑا تشت رکھا تھا اس میں خالی کر دیں۔ سب نے اپنے اپنے برتن کے پانی اس میں انڈھیل دیے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تشت سے اپنا اپنا برتن بھر لے، لیکن تم اپنے برتن میں وہی پانی بھرو گی جو اس میں پہلے تھا۔ سب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، سارے پانی مخلوط ہو گئے ہیں، ایک ساتھ مل گئے ہیں، ہم کیسے اپنا پانی لیں؟ اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک عورت کے چند شوہر ہوں گے تو وہ لا محالہ ایک نہ ایک دن بچے والی ہوگی، تو اس وقت یہ کیسے تشخیص دیا جا سکے گا کہ یہ بچہ کس شوہر کا ہے؟ وہاں موجود عورتیں مولا کی سادہ، واضح اور منطقی مثال سے مطمئن ہو گئیں۔
بلا شبہ اگر کثرت ازدواج سے متعلق نفسیاتی اور اجتماعی وجوہات پر توجہ نہ کی جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں صرف مردوں کے لیے متعدد بیویاں ہونا رواج پایا ہے، یا حتیٰ بعض حالات میں لازم بھی ہے۔ کئی شوہروں کا ہونا عورت کی فطرت کے منافی بھی ہے اور اس کے مفادات کے بھی خلاف ہے۔ عورت مرد کو صرف اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں چاہتی، بلکہ وہ مرد سے چاہتی ہے کہ اس کے دل پر اس کا راج ہو، شوہر اس کا حامی رہے، اس کے لیے فداکاری کرے، محنت و مشقت کرے، زحمت اٹھائے اور اپنی محنت کی کمائی اس پر لٹائے اور اس کا غمخوار بنا رہے۔ دوسری طرف مرد کو کام اور سرگرمیاں انجام دینے کا بہترین اور قوی ترین محرک اور حوصلہ افزائی دینے والی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ کئی شوہر کا ہونا نہ ہی مرد کی خواہشات سے موافقت رکھتا ہے اور نہ ہی عورت کی خواہشات سے۔
ایک شوہر کا ہونا نسل کے تعلق سے قانونی، نفسیاتی، جذباتی اور تربیتی نقصانات کی روک تھام کرتا ہے۔ کئی شوہر ہونے سے سب سے اہم جو مسئلہ پیش آتا ہے اور جو اس کے کامیاب نہ ہونے کا باعث بھی ہے، وہ نسل اور نسب میں خرابی پیدا ہونا ہے۔ گھر اور گھرانے کی تشکیل اور گزشتہ اور آئندہ نسلوں کے درمیان ایک ٹھوس اور مستقل رابطے کا ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر اسلام کئی شوہر کو عورت کے لیے جائز نہیں سمجھتا تو یہ اس لیے ہے کہ اول تو کئی شوہر رکھنا فطرت اور جذبات کے برخلاف ہے، دوسرے یہ کہ اس طرح سے نسل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اور تیسرے یہ کہ حسب و نسب کی شناخت اور اس کا تشخص ختم ہو جائے گا۔
اس لیے کئی مردوں کے ساتھ ایک عورت کی شادی کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ گھریلو جذبات کا خاتمہ ہو جائے گا اور بچے پیدا کرنے اور نسل میں اضافے کی جانب رجحان اور دلچسپی ختم ہو جائے گی، کیونکہ فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو پیار کرتا اور دوست رکھتا ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کے بارے میں یہی معلوم نہ ہو کہ اسے کس شوہر سے منسوب کیا جائے اور یہی مسئلہ مشکوک ہو کہ کس کا بچہ ہے، تو ایسا بچہ بیگانہ کہلائے گا اور اس کے تعلق سے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور کسی کے اندر اس کی محبت اور اس سے دلچسپی کے اظہار کا جذبہ بھی نہیں ہوگا۔
پروگرام کے آخر میں ہم گھرانے کی سلامتی اور استحکام میں حلال آمدنی کے کردار کے پیش نظر اس مسئلے پر ایک بار پھر غور کریں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحیح و سالم گھرانہ صحیح و سالم معاشرے کی زمین ہموار کرتا ہے، اور اگر گھرانہ روحانی اور جسمانی سلامتی سے بہرمند نہ ہو تو اتنا ہی معاشرہ بھی متاثر ہوگا۔ گھرانے کی سلامتی اور استحکام کا ایک مؤثر عامل مالی اور اقتصادی مسائل ہیں، اور وہ چیز جو بلا شبہ گھرانے کی بنیادوں کو مستحکم بنانے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے کام کاج کرنا اور کوشش بروئے کار لانا ہے۔ اسلام نے بہت زیادہ رزق حلال پر تاکید کی ہے، اور متعدد آیات و روایات میں صراحتاً اس کا بیان آیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت 168 میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں، زمین پر جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے اس سے کھاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اہل خانہ کے لیے حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرتا اور کوششیں کرتا ہے، اس کی مثال راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی ہے۔ ان دستورات کی بنیاد پر رزق و روزی کی تلاش میں نکلنا انسان کے لیے عزت نفس اور غیر سے عدم وابستگی کا باعث بنتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے نفسیاتی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور ایک خوشحال اور آزادانہ زندگی کے ساتھ گھرانے کی صحیح سمت میں ہدایت بھی ہوتی ہے، اور یہ امر بچوں کی تربیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.